حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين قلب من با مولا كل يوم عاشورا.
بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى محمد وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صلوات الله وسلامه. عزیزان محترم، جس آیت کریمہ کی روشنی میں گفتگو کا سفر جاری ہے، اس میں صبر اور شکر کا ذکر ہے. معاشرے کو اور سماج کو نورانی بنانے کے لیے اور معاشرے میں نظام دینی قائم کرنے کے لیے، معاشرے میں نظام اسلامی رائج کرنے کے لیے اور معاشرے میں حکومت الہیہ کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ انسانوں کے پاس صبر ہو، استقامت ہو. بغیر صبر کے، بغیر استقامت کے حکومت دینی کا قیام ممکن نہیں ہے. معاشرے میں اگر اللہ کا نظام قائم کرنا ہے، اگر اللہ کا نظام رائج کرنا ہے، تو اس کے لیے صبر و استقامت کی ضرورت ہوتی ہے. تواقیت عصر سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، نمرودان زمان سے، فرائن عصر سے، وقت کے یزیدوں سے مقابلہ آرائی کرنا پڑتا ہے، جس میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے، استقامت کی ضرورت ہوتی ہے. اور صبر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ میدان جنگ میں صبر ہوتا ہے، گھر کے گوشے میں صبر نہیں ہوتا. صبر گھر کے گوشے میں نہیں ہوتا، بلکہ خود میدان جنگ میں صبر ہوتا ہے، جہاں تلواریں چل رہی ہوں، جہاں تیر برس رہے ہوں اور جہاں لوہا گرم ہو، اور جس وقت تیروں کا مے برس رہا ہو، حالات نہایت ہی پیچیدہ ہو، اس وقت انسان کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ میدان میں ڈٹے رہے، تلواروں کا مقابلہ کرے لیکن میدان چھوڑ کر نہ جائے، تیروں کا مقابلہ کرے لیکن میدان سے فرار اختیار نہ کرے، نیزوں کا مقابلہ کرے لیکن میدان سے فرار اختیار نہ کرے، مصیبتیں برداشت کرے، مصائب کا مقابلہ کرے، سختیوں کا مقابلہ کرے، شدائد کا مقابلہ کرے، اور سخت ترین حالات، صبر آزما حالات کے مقابلے میں ہتھیار نہ ڈالے، بلکہ ان سب کا مقابلہ کرے. تو جو مقابلہ کرتا ہے اس کو صابر کہا جاتا ہے. لیکن ہر چیز میں صبر کی ضرورت ہے عزیزان گرامی، یہاں تک کہ عبادت میں صبر کی ضرورت ہے، معصیت سے بچنے کے لیے صبر ضروری ہے، مصیبتوں میں صبر ضروری ہے. لیکن حکومت اسلامیہ کے قیام کے لیے، معاشرے کو نورانی بنانے کے لیے، سماج کو دینی سماج بنانے کے لیے صرف صبر کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے، صابر نہیں بلکہ صبور بننے کی ضرورت ہے. کہاں گیا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، صرف صابر نہیں بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے. اور جب وہ چیز حاصل ہو جائے، یعنی نظام اسلامی اور نظام دینی اور نظام الہی اگر رائج ہو جائے کہیں پر، تو پھر ایسے لوگوں کو اس پر شکر بجا لانے کی ضرورت ہے، شکر بجا لانے کی ضرورت ہے. صرف شاکر نہیں بننا ہے بلکہ شکور بننا ہے، بہت زیادہ شکر کی ضرورت ہے. اس لیے کہ یہ نعمت نعمت عظمیٰ ہے، ولایت نعمت عظمیٰ ہے. اگر ولایت کسی کو ملتی ہے تو سمجھیے اس کو سب کچھ مل گیا، اور اگر ولایت کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے. جب اللہ کسی کو ولایت دیتا ہے تو پھر اسے شکر بجا لانا پڑتا ہے. ولایت لینے کے بعد اگر کوئی شکر نہ کرے، کیونکہ جہاں ولایت دی جاتی ہے وہاں اللہ اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیتا ہے، اپنی نعمتوں کو تمام کر دیتا ہے. ساری نعمتیں ولایت کے زیر سایہ انسانوں کو نصیب ہوتی ہے. جب اللہ کسی معاشرے پر احسان کرنا چاہتا ہے، جب کسی معاشرے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر احسان کرنا چاہتا ہے، نعمتیں نازل کرنا چاہتا ہے، تو نعمتیں ولایت کے سائے میں عطا ہوتی ہیں. اسی لیے تو کہا کہ آج اللہ نے اپنی نعمتوں کو مکمل کیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج دین مکمل کیا. وہ دن کیا، کون سا دن تھا؟ جس دن حکومت الہیہ کا قیام عمل میں آیا. وہ یوم غدیر نہیں ہے، یوم اللہ ہے. جس دن اللہ کی حکومت قائم ہوئی اس دن کو یوم اللہ کہا جاتا ہے. فذکرہم بایام اللہ. اور جب شکر نہیں بجا لایا گیا، ولایت کی نعمت ملی لیکن شکر نہیں بجا لایا گیا، مطالبہ کیا تھا؟ مطالبہ یہ تھا کہ ولایت ملے، اور جب ولایت دی گئی تو اس کا شکر بجا لانا ضروری تھا. اگر شکر نہیں بجا لایا جائے گا تو وہ نعمت سلب ہو جائے گی، نعمت سلب ہو جائے گی اگر شکر نہیں بجا لائے گی. صرف شکر نہیں، مسلسل شکر کی ضرورت ہے، مسلسل شکر کی ضرورت ہے، اور بے انتہا شکر کی ضرورت ہے تاکہ یہ نعمت ہاتھ سے نہ جائے. کیونکہ یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک تنہا نعمت نہیں ہے بلکہ نعمتوں کا مجموعہ ہے. یہ نعمت ہے تو ساری نعمتیں ہیں، یہ نعمت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ جب رحمت کو نازل کرتا ہے تو تواغیت اصل کے زمان میں نہیں نازل کرتا ہے. اگر نعمت نازل کرنا ہو تو اللہ ولایت کے سائے میں عطا کرتا ہے. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے تزکیہ نفس، تعلیم کتاب، ہر چیز کے لیے، نظام تعلیم، نظام اجتماعی، نظام صحت، نظام تربیت، نظام اقتصاد، تمام نظام کو اگر درست کرنا ہے تو نظام ولایت کو درست کرنا ہوگا. حکومت درست ہونی چاہیے. ولایت بے معنی حکومت ہے. علی ابن ابی طالب کو ولی بنایا گیا یعنی حاکم بنایا گیا. اس کے لیے سب نے جدوجہد کی ہے، سبھی نے کوششیں کی ہیں. ہر نبی کی کوشش یہی تھی کہ معاشرہ تشکیل دیں اور معاشرے میں الہی نظام رائج کریں، الہی قانون رائج کریں. اس کے لیے سارے ائمہ نے جدوجہد کی، سارے انبیاء نے جدوجہد کی، اور کتنے نبی اس میں کامیاب ہوئے امت بنانے میں، اور جب اور فرائنا سے مقابلہ ہوا. یہی وجہ ہے کہ جب کبھی انبیاء اٹھے فرائنا سے مقابلہ ہوا، ابراہیم خلیل اٹھے तो नमरूद से टकराव हुआ. नमरूद से क्यों टकराया आप? क्या चाहते थे खलील? अगर सिर्फ अपनी जगह पे नमाज का निजाम कायम करना चाहते, इबादी निजाम कायम करना चाहते, तो क्या नमरूद से टकराव होता था, फराइना से टकराव होता था? कोई इंसान अपनी जगह इबादत गुजार हो तो क्या हुकूमत उसको रोकती है? हुकूमत उसकी दुश्मन बन जाती है? इससे पहले अर्ज किया जा चुका है कि हुकूमतें आदिल से नहीं घबराती, अदालत खास से डरती है और अदालत खास से घबराती है. सिर्फ नमाजी से लोग नहीं डरते, नमाज कायम करने वालों से घबराते. अपनी जगह पे कोई रोजेदार हो, अपनी जगह पर कोई जो है मुंसिफ हो, आदिल हो, उससे कोई नहीं घबराता. खौफ जो हुकूमतें खाती हैं वो अदालत खाह से, इंसाफ पसंदों से, जो चाहते हैं इंसाफ राइज करें. दीन खाह, दीन को राइज करने वाले लोग जो चाहते हैं कि हुकूमतें दीनी कायम हो, हाकिमें दीनी हो. तो हाकिमें दीनी होने के लिए जरूरी है कि तवाकित से टकराव होगा, निजाम सियासी जब हासिल करना चाहेंगे तो उनसे टकराव होगा. यही वजह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का टकराव हुआ नमरूदियत से, हुआ कि नहीं हुआ. दूसरे जो इबादत गुजार हैं, जो मुदर्रिसीन हैं, जो पेश नमाज हैं, इनका टकराव क्यों नहीं होगा? यजीद ने और लोगों से मुतालिबे बयत क्यों नहीं किया और घबराया हुसैन इब्ने अली से क्यों है और दूसरों का खौफ उस पर तारी क्यों नहीं हुआ? कोई अपनी जगह दर्द दे रहा है, कोई अपनी जगह मसनद दर्द बिछाया हुआ है, कोई अपनी जगह नमाज पढ़ा रहा है, कोई अपनी जगह कुरान पढ़ा रहा है, क्या खौफ है उससे? उससे क्या डर है? एक मौलिम से क्या खतरा है? एक मौजन से क्या खतरा है? मजलिसें आप करिए, कोई खतरा है? कोई खतरा नहीं. लेकिन अगर ऐसी मजलिस हो जिसमें निजाम कुफ, निजाम बेअदालती के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ जहां आवाज बुलंद की जाए, उस मजलिस से सब खौफ करेंगे, उस अजा से सब खौफ खाएंगे जो अजा मुजाहिद की अजा होगी. मुजाहिद की अजा से खौफ खाएंगे, मुल्ला की अजा से खौफ नहीं खाएंगे. जिस अजा में रूह होगी उस रूह के अजा से खौफ खाएंगे. जिस अजा में रूह ना हो उस अजा से खौफ कौन खाएगा? यानी जिंदा अजा से लोग डरते हैं, मुर्दा अजा से कोई नहीं डरता. ये जिंदा नमाजों से लोग डरते हैं. वो नमाज जो जिंदा नमाज हो वो असर रखती है. वो हज जो जिंदा हो उससे खौफ खाया जाता है. जब जब भी हज की, हज को जिंदा करने की बात आती है, अहियाए हज की बात आती है, तो इस्तकबार-ए-जहानी खौफ में आ जाता है. अगर हज जिंदा हो जाए तो क्या होगा? हज तो बड़ी बात है. जुमा से घबराते हैं जालिम. क्यों सद्दाम के जमाने में नमाज जुमा पर पाबंदी लगाई गई थी? जालिम हुकूमतों में नमाज जुमा पर क्यों पाबंदी लगाई जाती है? तो आपने अंदाजा लगाया कि आखिर इमाम जुमा से खौफ क्यों हो, क्यों है? खतीबों से कोई खौफ है? मुतरसिन से कोई खौफ है? अइमे जमात से कोई खौफ है? امام جمعہ سے کیوں خوف ہے؟ اس لیے کہ امام جمعہ جو بات کرتا ہے وہ نظام کی بات کرتا ہے، وہ بات کرتا ہے عدالت کی، وہ بات کرتا ہے انصاف کی، وہ بات کرتا ہے الہی نظام کی، وہ بات کرتا ہے خدا کے قانون کی۔ جب قانون الہیہ کی بات آتی ہے تو پھر انسانوں کے بنائے ہوئے قانون سے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، تو پھر ظالم کی چیخ نکل جاتی ہے اور ظالم حکومتیں گھبرانے لگتی ہیں کہ آخر جمعہ کیوں قائم ہو گیا۔ تو جمعہ اس چیز کا نام ہے نظام نگرانی، اور یہی جو ہے حالت حج کی ہے۔ حج جو اس وقت ہو رہا ہے مکے میں وہ مردہ حج ہو رہا ہے، زندہ حج نہیں ہو رہا ہے۔ حاجی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ حج کیسا حج ہوا؟ مردہ شیطانوں پہ کنکریاں ماری گئی، زندہ شیطان پر مارنے کی ہمت کسی کو نہیں ہے، ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ بکرے ذبح کیے گئے، خواہشات نفس کو ذبح نہیں کیا گیا۔ خواہشات نفس آج بھی اس ملک میں، جس ملک میں مکہ ہے، جس ملک میں مدینہ ہے، وہاں قانون الہیہ رائج نہیں ہے، اللہ کا قانون وہاں پر نہیں ہے، اللہ کے قانون کا وہاں مذاق اڑایا جاتا ہے۔ چون کفر خیزت از کعبہ کجا ماند مسلمانی، جب کفر کعبے سے نکلے گا تو اسلام کہاں باقی رہے گا؟ عزیزان گرامی، روح حج کو نکالا جا رہا ہے۔ اب اس حج سے کسی کو خوف نہیں ہے، بلکہ اس حج کے لیے تو خود یہودی آئیں گے ایسے حج کی خدمت کرنے کے لیے۔ کیا ہے کوئی ٹینڈر ہے پاس ہونے والا؟ کوئی ہے کام؟ کوئی خیمے کا کام ہے؟ کوئی جو ہے کوئی بلڈنگ بنانی ہے، کوئی عمارت تعمیر کرنی ہے تو ہم حاضر ہیں۔ تو معلوم ہوا ایسے حج کی خدمت کے لیے یہودی بھی تیار ہے، نصرانی بھی تیار ہیں، اور انہی کی مدد سے حج ہو رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایسے حج سے کوئی خوف نہیں ہے۔ ایسے نظام سے کوئی خوف نہیں کھائے گا۔ کون سا نظام؟ عزیزان گرامی، میں عرض کر چکا کل کہ ایک انسان کی حکومت سارے انسانوں پر ہو یہ بھی غلط ہے۔ چند انسان مل کے سارے انسانوں پہ حکومت کریں یہ بھی غلط ہے۔ نہ اسلام ڈکٹیٹرشپ کو مانتا ہے، نہ بادشاہت کو مانتا ہے، اور نہ جمہوریت کو مانتا ہے۔ کوئی قانون درست نہیں ہے، کوئی حکومت کا نظام صحیح نہیں ہے کہ ایک خاندان آئے، مورثی نظام ہو، ایک بادشاہ کے بعد دوسرا بادشاہ، ایک بھائی کے بعد دوسرا بھائی۔ یہ اسلام مورثی نظام کا نام نہیں ہے عزیزان گرامی۔ اسی طرح سے یہ جو ہم کہتے ہیں سلسلہ امامت، یہ سلسلہ امامت موروثی نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں امامت بھی موروثی ہے۔ امامت موروثی نہیں ہے، امامت کردار دیکھتا ہے، نسل نہیں دیکھتا، فرزند نہیں دیکھا جاتا۔ یہ اور بات ہے کہ نیک ماں باپ کی آغوش میں نیک بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ لیکن اگر فرض کیجئے کہ نیک ماں باپ کے ہاں نیک بچہ پیدا نہ ہو، اس کے باوجود بھی اس کے حوالے کیا جائے، یہ نہیں ہوتا۔ اب تاریخ امامت میں ایسا کوئی ایک واقعہ ہو تو بتائیے۔ ایسے بیٹے رہے ہیں لیکن ان بیٹوں تک امامت منتقل نہیں ہوئی ہے، ان بیٹوں تک امامت منتقل نہیں ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت موروثی نہیں ہے۔ تو نظام حکومت جو موروثی ہو اسے اسلام نہیں قبول کرتا ہے کہ ایک خاندان قابض ہو جائے اور وہ خاندان حکومت کرے، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا۔ یہ نظام الہی نظام نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی فرد کو کسی پر حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظام درست نہیں ہے. پھر کون سا نظام درست ہے؟ بس وہ ایک ہی نظام ہے جو درست ہے، وہ ہے اللہ کی حکومت بندوں پر. کیوں؟ اور اللہ جو حاکم ہے، اللہ کے پاس جو حکومت ہے، وہ قرار دادی نہیں ہے، چالی نہیں ہے، وہ بن کے نہیں بیٹھا ہے، بلکہ جو اس کو حکومت حاصل ہے وہ ذاتی طور پر حاصل ہے. کیونکہ وہ خالق ہے اس لیے وہ قانون بنانے کا حق رکھتا ہے، اس لیے وہ حاکم ہے، کیونکہ ملکیت اس کی ہے، وہ مالک کی حقیقی ہے. ہم مملوک ہیں، ہم اس کے بندے بھی ہیں اور ہم اس کے مملوک بھی ہیں. وہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں خلق کیا ہے، تو لہذا حکومت بھی اسی کی ہوگی، لہذا قانون بھی وہی بنائے گا، کوئی اور قانون بنانے کا حق نہیں رکھتا ہے، کوئی مخلوق کسی مخلوق پہ حکومت نہیں کر سکتا ہے. ہم کسی مخلوق کی اطاعت بھی کیوں کریں گے بھائی؟ کیوں اس کی ہم اطاعت کریں گے؟ کسی مخلوق کی ہم کیوں اطاعت کریں گے؟ اس کے سامنے ہم سر تسلیم کیوں ہم کریں گے؟ بتائیں کیوں ہم کریں گے؟ چاہے وہ کتنا ہی نیک بندہ ہو اللہ کا، ہم اس کی اطاعت کیوں کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ذاتی طور پر تمہیں نبی کی اطاعت کرنا ہے. نبی کی اطاعت نبی کی اطاعت نہیں ہے، بلکہ نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اس لیے نبی کی اطاعت کو ہم واجب سمجھتے ہیں، کیونکہ نبی کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا ہے. نبی کی اطاعت کا حکم نبی نے نہیں دیا ہے کہ تم میری اطاعت کرو، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ نبی کی اطاعت کرو، تو ہم نبی کی جو اطاعت کرتے ہیں حکم خدا کو بجا لاتے ہیں. ہم حاکم اللہ کو مانتے ہیں. بس گفتگو کو میں سمیٹوں کہ اگر انبیاء حکومت الہیہ کو قائم کرتے ہیں تو حکومت انبیاء جو کہا جاتا ہے کہ انبیاء کی حکومت، یعنی وہ حکومت جو انبیاء قائم کرتے ہیں، انبیاء کے توسط سے جب الہی حکومت قائم ہوتی ہے تو اسے انبیاء کی حکومت کہا جاتا ہے، اور جب ائمہ کے توسط سے الہی حکومت قائم ہوتی ہے تو اسے ائمہ کی حکومت کہا جاتا ہے، اور جب فقیہ قائم کرتا ہے اللہ کی حکومت کو تو اسے ولایت فقیہ کہا جاتا ہے. سلامات پڑے محمد و تو کیا ہوا؟ انبیاء کی ولایت کا مطلب انبیاء کی ولایت نہیں ہے. یہی تو لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے. حقیقت روایات میں کھو گئی، حقیقت افسانوں میں کھو گئی، اور اتنے پردے حقیقتوں پہ ڈالے گئے کہ حقیقت جو ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی. سمجھ نہیں پا رہے ہیں لوگ کہ مسئلہ کیا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ ولایت فقیہ ہم ولایت رسول خدا، لوگوں کے کان کھڑے ہو جائے. یہ کون سی بات ہوئی کہ ولایت فقیہ وہی ولایت رسول اللہ ہے؟ یہی نہیں، بلکہ امام خمینی نے فرمایا کہ ولایت فقیہ ہم ولایت خدا، ولایت فقیہ ہم ولایت خدا. کتنا آسان ہے مسئلہ. یعنی ولایت فقیہ فقیہ کی حاکمیت نہیں ہے، فقیہ کی حکومت کا نام ولایت فقیہ نہیں ہے، بلکہ فقیہ جو قائم کرتا ہے اللہ کی حکومت کو اسے ولایت فقیہ کہا جاتا ہے. صلوات اللہ اکبر، ولایت فقیہ کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقیہ کی اپنی ولایت، جہاں فقیہ اپنا حکم رائج کرتا ہے، جہاں فقیہ اپنی حکومت قائم کر کے اپنا حکم نافذ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا یہ حکم ہے. جب ہم نبی کا حکم بحیثیت اللہ کے مقابلے میں اگر نبی کہے تو ہم نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کے مقابلے میں اگر رسول حکم دے تو رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے وحی کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ کیسے ہم فقیر کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں؟ فقیر کی بات اگر ہوائے نفس سے ہو وہی بات آ جائے گی. توقیر میں کیا ہے؟ فعم الحوادث الواقعہ میں کیا ہے؟ صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا للہوا مطیعا لامر مولا. مخالفا للہوا یعنی ہوائے نفس کا مخالف ہو، یعنی وہ اپنے نفس سے حکم نہ دے، اس کا حکم اپنی ذات کا حکم نہ ہو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، نہیں ہوں میں یہ سمجھا ہوں، حکم مولا کو میں نے یہ سمجھا ہے، میں نے یہ عقل کیا ہے، میں نے عقل کیا ہے روایات سے، میں نے عقل کیا ہے قرآن سے، میں نے عقل کیا ہے حکم خدا کو. مطیعا لامر مولا، جو اپنے مولا کا مطیع ہو یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کا مطیع ہو، اس کی فضل عوام ہے یقلدو، تو عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کرے. عوام وہ فقی ہے، وہ ولی امر مسلمین ہیں کہ جو مخالفا للہوا ہو. اور یہی بات خود نبی کے لیے، کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ خود نبی کے لیے بھی یہی بات ہے کہ وما ينطق عن الهوى، ہوا سے بات نبی بھی کرے تو اس کی بات بھی نہیں ماننی ہے. چل جائے کہ فقی اگر کہے ہوائے نفس سے، ہوا ایک ہے وہی ایک ہے، وہی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور ہوا نفس کی طرف سے ہوتی ہے. جو نفس حکم دے تو اسے ہوا کہتے ہیں اور وہی اللہ کے حکم کا نام ہے. اللہ جو حکم دیتا ہے اسے وحی کہا جاتا ہے، نفس جو حکم دیتا ہے اسے ہوا کہا جاتا ہے. تو وہ مخالف ہوا ہو اور مطیع وحی ہو. صلوات پڑھو محمد. تو یہ بات نبی کے لیے بھی ہے، یہی بات رسول کے لیے بھی ہے، یہی بات وحی کے لیے بھی ہے. اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فقی کے حکم کو ہم کیوں مانیں؟ ارے فقی کو خود اس کو بھی اس پر عمل کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے لیے تو حکم دے اور وہ حکم خود اس کے لیے نہ ہو، بلکہ پہلے اس پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو پھر وہ بھی اس حکم کا تابع ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود تابع ہے اس حکم کی. تو وہ حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے جسے وہ بیان کرتا ہے. اگر وہ اپنی جانب سے حکم دے تو اسے قبول نہیں کیا جاتا ہے. چنانچہ اگر وہ بحیثیت دوست اگر کوئی حکم دے کہ یہ میرا مشورہ ہے، میرا ذاتی مشورہ ہے، یہ میرا نتیجہ فکر ہے، تو اس کو ماننا ضروری نہیں ہے. اگر آپ میرا مشورہ مان رہے ہیں، مثال کے طور پہ حکومت میں ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو صدر جمہوریہ نے کسی کو وزیر بنا دیا اور اس کے ساتھ تعلق سے مشورہ کر لیا. انہوں نے کہا کہ اسے وزیر مت بنائیے، یہ میرا مشورہ ہے آپ کو. تو صدر جمہوریہ کے لیے سننا ضروری نہیں ہے. اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں مانوں گا، اگر یہ اللہ کا حکم نہیں ہے تو میں نہیں مانوں گا. خود سنتے ہیں کہ خود امام خمینی کے دور میں ایسا واقعہ ہو چکا ہے کہ جب وزیر اعظم تھے، جب محمد حسین موسوی جب وزیر اعظم تھے تو ان کو برطرف کر دیا آیت اللہ خامنہ ای جو اس وقت صدر جمہوریہ تھے. صدر جمہوریہ تھے، انہوں نے وزیر اعظم کو برطرف کر دیا اپنی طرف سے، کیونکہ ان کو اختیارات حاصل ہیں، انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا. امام خمینی نے کہا کہ اگر ایسا کیا جائے گا تو بہت مشکل پیدا ہو جائے گی، یہ مگر میرا یہ ذاتی مشورہ ہے کہ ان کو واپس لے لیا جائے، واپس بلا لیا جائے. تو تو اگر خامنئی نے پوچھا کہ کیا یہ حکم خدا ہے، کہا نہیں، تو آپ پھر میں اپنی رائے پہ پھر عمل کروں گا. یہ آپ کا حکم ہے یا حکم خدا ہے؟ تو کہا نہیں، یہ میرا اپنا حکم ہے، یہ میرا اپنی رائے ہے کہ تم ایسا کرو. کیا اسلام کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے؟ کیا نظام کو خطرہ ہو گیا ہے کہ اس وقت حکم خدا یہ ہو کہ نظام کو بچانا ضروری ہے اور نظام کا بچانا اسی کے اوپر موقوف ہے اور معاشرے مسلمین کو حرج مرج لازم آئے گا اور مسلمان پھنس جائے گا، اس کیا یہ حکم خدا ہے؟ کہ نہیں، حکم خدا نہیں. کہ حکم خدا نہیں ہے تو پھر میں عمل نہیں کروں گا آپ کی بات. ایک مہینے تک حالات اسی طرح سے ملک کے خراب رہے، لیکن لوگوں نے جب بتایا کہ بھائی امام خمینی کہہ رہے ہیں، امام خمینی کہہ رہے ہیں، کیا امام خمینی کہہ رہے ہیں؟ خدا تو نہیں کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے خدا کا حکم تو نہیں بیان کیا. اور فرمایا ابھی بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اب بھی ملک میں ایسے ہی ہوتا ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ میرا مشورہ ایسا ہے تو نہیں مانا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، فائدہ نہیں ہوگا، یہ مذاکرات مت کریے. میرا تجربہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے ظالموں سے ہاتھ ملانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. کفار لا اعتبار ہے، یہ منافقین ہیں، یہ لا اعتبار ہے، یہ لوگ کسی طرح سے قابل بھروسہ نہیں ہے. ان سے مذاکرات میری رائے پوچھو تو نہیں کرنا چاہیے. حکومت نے کہا کہ حکم خدا تو نہیں ہے، تو کہا نہیں، حکم خدا تو نہیں ہے. تو حکومت نے مذاکرات کیے، شیطان بزرگ سے پر بھروسہ کیا حکومت نے، حکومت ایران نے بھروسہ کیا. دیکھیے، ہم حکومت ایران کا دفاع نہیں کرتے، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم حکومت ایران کی کا دفاع نہیں کرتے، بلکہ کبھی کبھی تو ہم حکومت ایران کے حاکم اور صدر کی سرزنش بھی کرتے ہیں اور ان کی مخالفت میں بیان بھی دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صدر ایران کی تائید نہیں کرتے اور نہ ایرانیوں کی تائید کرتے ہیں. مسئلہ ابھی تک لوگوں نے سمجھا نہیں ہے، مسئلہ ابھی تک لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے. کہ آپ خامنئی صاحب کو ولی فقیہ مانتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں؟ ارے بھائی، ان کی بات ہو تو ہرگز نہ مانیں. حتیٰ کہ ہم اگر نبی بھی ہوا سے کہے تو ہم ہرگز نہ مانیں. ہم جب نبی کہتا ہے کہ میں ہوا سے نہیں وہی سے گفتگو کر رہا ہوں، تب ہم مانتے ہیں. غور فرمایا آپ نے، نبی کی بات کے لیے بھی ایسے ہی ہے، امام کی بات کے لیے بھی ایسے ہی ہے. آپ جھونک جائیں گے، ارے یہ کیا ہو گیا، ایمان ہاتھ سے جا رہا ہے، دین ہاتھ سے جا رہا ہے. ارے کچھ ہاتھ سے نہیں جائے گا، کیونکہ خدا ہاتھ سے نہیں جا رہا ہے، کچھ ہاتھ سے نہیں جائے گا. آپ کے ایمان آپ کے ہاتھ سے نہیں جائے گا. جان ایمان ذات ربوبیت ہے، ایمان اس پر اگر نہیں ہے آپ کا، تو آپ لاکھ امام کو مانیں، لاکھ رسول کو مانیں، لاکھ فقیہوں کو مانیں، لاکھ مجتہدین کو مانیں، لاکھ علماء کو مانیں، آپ کے پاس دین ہے ہی نہیں. کیونکہ جس کے پاس خدا نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں، جس کے پاس خدا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. یہ بات میں نہیں، حسین کہتے ہیں.
نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی. جو اسوہ رسول ہے ہمارا وہ رسول ہے، جو اسوہ رسول ہے ہمارا وہ رسول ہے. علی قطر زندگی منافقت کی موت ہے، منافقت کی موت ہے.
ولی فقیر جب بحکم خدا جب حکم خدا جب پیش کرتا ہے کہتا ہے کہ یہ میرا قول نہیں ہے, یہ فتویٰ ہے, شریعت کا بیان ہے, حکم خدا ہے. جب امام راحل نے سلمان رشدی کے قتل کا فتویٰ دیا تو پوری دنیا نے کہا کہ فتویٰ واپس لیا جائے. یہ سمجھے کہ سعودی عرب والا کوئی فتویٰ آیا کہ واپس لیا جا سکتا ہے. حکومت ایران کے لوگ بھائی ہم لوگ بھی تو نہیں جانتے حقیقت کیا ہے, ایران کے وزرا بھی نہیں جانتے تھے, وہ بھی ہماری طرح ہے. ایسا نہیں کہ ایران کے جو وزیر ہے وہ ہم سے زیادہ کچھ بڑا قابل آدمی ہو. بعض لوگ سمجھتے ہیں ایران ایران عراق ایران, تو عراق کے لوگ سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ کوئی دیندار ہے, ہم سے زیادہ قابل ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. وہ لوگ بھی گئے امام راحل کی خدمت اور جانے کے بعد کہا کہ اس فتوے کو واپس لینا چاہیے. بارہا آپ سن چکے ہیں بات کہ امام خمینی پر زور دیا انہوں نے, کہ کہا کہ یہ فتویٰ میرا حکم نہیں ہے کہ میں واپس لے لوں, یہ حکم خدا ہے جو میں نے بیان کیا ہے, اور حکم خدا کو واپس لینا میرے اختیار میں بھی نہیں ہے, میرے اختیار میں بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا آپ کو نہیں معلوم ہے پورا ملک آپس میں پھنس جائے گا آپ کے اس فتوے سے. برطانیہ نے تعلقات منقطع کر لیے ہیں, اس کے بعد پورا یورپ تعلقات منقطع کرنے والا ہے, سفارتی تعلقات ختم ہونے والے ہیں. یعنی وہ برج وہ پل جو سفارتی پل ہوتا ہے وہ ٹوٹنے والا ہے, یعنی ہمارا رابطہ دنیا عالم سے کٹنے والا ہے, اور ادھر سے ملنے والی رسد یہاں سے جانے والی رسد بند ہو جانے والی ہے. تجارتی تعلقات بند ہو جانے والے ہیں, سیاسی تعلقات بند ہو جانے والے ہیں. نہ یہاں کا پلین وہاں جائے گا نہ وہاں کا پلین یہاں آئے گا, ہوائی خطوط بند ہو جائیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک فتویٰ کتنے کروڑوں کا نقصان کرے گا, کتنے ملین کا نقصان ہوگا. امام خمینی نے کہا اگر پورا ایران بھی ڈوب جائے گا تو فتویٰ واپس نہیں لیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکم خدا ہے, یہ میرے ہاتھ میں نہیں. میں نے جو حکم بیان کیا ہے وہ اللہ کا حکم ہے. اب لوگوں نے کہا توبہ کر لے تو کہا حکم خدا یہ ہے, کیونکہ یہ مرتد فطری ہے, مرتد ملی نہیں ہے. مرتد ملی کی توبہ قبول ہو سکتی ہے, مرتد فطری کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی. کہا اگر یہ توبہ کرے گا بھی تب بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. کہا آپ کیسے بول رہے ہیں؟ کہا میں نہیں بول رہا ہوں, خدا بول رہا ہے. یہ شریعت کا حکم ہے, کیونکہ یہ مرتد فطری ہے. سلمان رشدی چونکہ پہلے مسلمان تھا اس کے بعد مرتد ہوا ہے, لہذا جو پہلے مسلمان ہوتا ہے اس کے بعد مرتد ہو جاتا ہے اسے مرتد فطری کہا جاتا ہے. اگر پہلے کافر ہو بعد میں مسلمان ہو جائے پھر مرتد ہو جائے تو اسے مرتد ملی کہا جاتا ہے. مرتد ملی کی توبہ قبول ہے, مرتد فطری کی توبہ قبول نہیں ہے. یہ شریعت کا بیان ہے, خمینی کا بیان نہیں ہے, لہذا یہ واپس نہیں لیا جا سکتا ہے, واپس نہیں لیا جا سکتا ہے. کہا اس کے بدلے میں ملک کا نقصان ہوگا. کہا کتنا بھی نقصان ہو جائے, کہا جنگ چھڑے گی, کہا جنگ ہو جائے گا. حکم خدا واپس نہیں لیا جا سکتا ہے, لاکھوں لوگ مر جائے تو مر جائے, حکم خدا کیسے واپس لیا جائے گا؟ قانون الہیہ کے قیام کے لیے ہماری جنگ ہو رہی ہے, اللہ کے نظام کو رائج کرنے کے لیے ہماری جنگ ہو رہی ہے. ہم اللہ کے نظام کے خلاف نہیں جا سکتے. آج لوگ کہہ رہے ہیں مجتہد کی بات سنیں گے کہ امام کی بات سنیں گے, یہ مغالطہ ہے, یہ جاہلوں کو دھوکہ دینا ہے. کتنا بڑا فریب ہے. آپ مجتہد کی بات مانیں گے یا امام کی بات مانیں گے؟ اب نادان ذہن کا ہو تو کیا بولے گا؟ وہ انہیں امام کی بات ماننا چاہیے. اگر کوئی سوال کرے کہ امام کی بات مانیں گے یا خدا کی بات مانیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ ایک طرف امام علی کا بیان ہو, ایک طرف خدا کا بیان ہو, آپ کس کی بات سنیں گے؟ خدا کی بات سنیں گے, امام کی بات نہیں سنیں گے. یعنی مجتہد کی بات سنیں گے یا امام کی بات سنیں گے؟ ارے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجتہد اپنی طرف سے کہہ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا
آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ جب مجتہد کی بات اگر امام سے امام کے مقابلے میں، ارے بھائی امام کے مقابلے میں مجتہد بیان دے ہی نہیں سکتا، وہی دے گا جو امام کہہ رہے، اور امام بھی اللہ کے مقابلے میں بیان دے ہی نہیں سکتا. جو امام اللہ کے مقابلے میں بیان دے وہ امام ہو ہی نہیں سکتا، اور جو مجتہد امام کے خلاف بیان دے وہ مجتہد ہو ہی نہیں سکتا. پھر کیا بات ہوئی؟ آپ امام کا حکم کہاں سے لیتے ہیں؟ آپ امام کا حکم کہاں سے لیتے ہیں؟ کس کتاب سے لیتے ہیں؟ جس کتاب سے لیتے ہیں وہ کتاب مجتہد کی لکھی ہوئی ہوتی ہے. جس کتاب سے آپ پڑھتے ہیں وہ کتاب مجتہد ہی کی ہوتی ہے. امام کا حکم جس سے لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے صدوق کی کتاب سے لیا ہے، خود صدوق کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ من لا یحذرہ الفقیہ، یعنی جس شہر میں جس گاؤں میں فقیہ حاضر نہ ہو ان کے لیے یہ کتاب ہے، یعنی جس کے شہر میں فقیہ موجود ہے اس فقیہ سے پوچھیں گے، اور جس کے پاس فقیہ نہیں ہے ان کے لیے میں نے یہ کتاب لکھی ہے. من لا یحذرہ الفقیہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس فقیہ حاضر نہ ہو، جس شہر میں خود فقیہ حاضر ہے تو وہ امام کا حکم بیان کرے گا. یہ سمجھتے ہیں کہ مجتہد اپنا حکم بیان کرتا ہے، کتنی بڑی نادانی ہے، اور کتنا بڑا دھوکا ہے، کتنا بڑا فریب ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے جو باندھا جا رہا ہے، اور اتنے بڑے شہر میں اتنی بڑی جھوٹ، اور لوگ سن رہے ہیں، اور ایک سال سے نہیں، دس سال سے نہیں، تیس سال سے اتنا بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور سارے لوگ اس جھوٹ کے پیچھے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہاں بھائی بات تو صحیح ہے، ہم مجتہد کی بات تھوڑی مانیں گے، ہم تو اللہ کی بات مانیں گے، ہم تو امام کی بات مانیں گے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ مجتہد کی بات مانیں گے یا اخباری کی بات مانیں گے، اخباری عالم کی بات مانیں گے یا اصولی عالم کی بات مانیں گے؟ تو یہ تو مقابلہ صحیح ہے نا، یہ مقابلہ تو صحیح ہے، کیونکہ اصولی علماء کے مقابلے میں اخباری علماء ہیں. اور یہ کیا دھوکہ دے رہے ہیں قوم کو کہ اصولی علماء امام کے مقابلے میں آ گئے ہیں؟ دھوکہ کیا دے رہے ہیں کہ اصولی علماء وہ ہوتے ہیں جو امام کے مقابلے میں دیتے ہیں، پھر اخباری علماء کس کے خلاف میں دیتے ہیں؟ تو اگر ہم پوچھیں کہ اخباری عالم کو مانیں گے کہ امام کو مانیں گے، تو کہتے ہیں کہ اخباری عالم تو خود حدیث سناتا ہے امام کی، تو پھر مجتہد کیا سناتا ہے؟ پھر وہ بغیر سمجھے ہوئے سناتا ہے، یہ سمجھ کے سمجھاتا ہے. جو بغیر سمجھے سمجھائے اسے اخباری عالم کہتے ہیں، اور جو سمجھ کے سمجھائے امام کے حکم کو اسے اصولی عالم کہتے ہیں. بغیر وہ خود بغیر سمجھے ہوئے سمجھانے کی کوشش کرے یہ صحیح ہے یا سمجھائے یہ صحیح؟ امام کا حکم سمجھائے. پہلے جو مجتہدین کتابیں لکھتے تھے فتاوے کی، خود روایت لکھ دیا کرتے تھے، خود حدیث لکھ دیا کرتے تھے، جس سے لوگوں کو یہ اشتباہ ہو گیا کہ یہ اخباری عالم ہے، جیسا کہ شیخ صدوق پر الزام لگا دیا کہ یہ جو ہے اخباری عالم ہے، کنینی پہ الزام لگا دیا کہ یہ اخباری عالم ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے. کنینی بھی مجتہد الرسل تھے، وہ بھی جو ہے مرجع وقت تھے، شیخ صدوق بھی مرجع وقت تھے، لیکن اس وقت کی توضیح المسائل کا انداز یہ تھا کہ روایتیں مختلف ہوتی ہیں، ان روایت میں جو روایت ان کا مبنا ہوتا ہے اسے وہ اپنی فقہی کتاب میں اسے درج کرتے تھے، اسی کو، کیونکہ وہ عصر ائمہ سے قریب تھے، عصر ائمہ سے نزدیک تھے. تو عزیزان گرامی، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ نے عوام کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور غیبت میں چلے گئے کہ حاکم کوئی بھی بن جائے، نظام سیاسی، نظام اقتصادی، سارے نظام پر کوئی اور قابض ہو جائے، ظالم حکمراں بن جائے، جس کی چاہے آپ اتباع کریں، جس کی چاہے آپ اطاعت کریں. امام زمانہ نے یہ کہا ہے کہ میں تو غیبت میں جا رہا ہوں، عوام کدھر بھی جائیں، مولا آپ کے بعد ہم کس کی اتباع کریں؟ کہ جس کی دل میں آئے اتباع کریں. ایسا امام کہہ سکتا ہے؟ ایک ذمہ دار امام کہہ سکتا ہے؟ آپ یہی تو بات ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے کہتے ہیں. امامت پر دلیل ہم کیا دیتے ہیں؟ یہی تو دیتے ہیں کہ کیا رسول اکرم جب جا رہے تھے تو کیا امت کو انہی کے حوالے کر کے گئے؟ کیا رسول اکرم نے کہا کہ تمہیں جیسے چاہے تم عمل کرتے رہو، جس طرح چاہے بیت المال کو تقسیم کرو، کسی کو اپنے بعد رسول اللہ نے حاکم نہیں بنایا ہے، عوام پر چھوڑ دیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑا ہے امام، رسول اللہ پہ ضروری حائز لطف کے تحت. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ولایت فقیہ کی بحث فقہی بحث نہیں ہے، بلکہ علم کلام کا موضوع ہے. یہ بحث علم کلام کی بحث ہے، وہی قاعدہ لطف جس قاعدہ لطف سے امامت ثابت ہے، اسی قاعدہ لطف سے ولایت فقیہ کا نظام بھی قائم ہے. ولایت فقیہ کو لوگ، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ فقیہ کی ولایت کے سمجھتے ہیں، فقیہ کی حکومت سمجھتے ہیں، یہ فقیہ کی حکومت نہیں ہے، بلکہ فقیہ کی طرف سے اللہ کی قائم کردہ حکومت ہے. اللہ کی حکومت فقیہ کے توسط سے قائم ہو تو اسے ولایت فقیہ کہتے ہیں، اگر نبی کے توسط سے قائم ہو تو اسے ولایت نبی کہتے ہیں، اگر امام کے ذریعے سے ولایت حق قائم ہو تو اسے ولایت امام کہتے ہیں، ولایت ائمہ کہتے ہیں، ولایت امیر المومنین کہتے ہیں. ولایت امیر المومنین حسنی، حدیث قدسی ہے، ولایت امیر المومنین حسنی فمن دخل من حسنی امن من عذابی. ولایت امیر المومنین میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. ولایت امیر المومنین یعنی علی کی ولایت نہیں ہے، بلکہ علی کے توسط سے اللہ کی قائم کردہ حکومت، جس کو علی کے ذریعے سے اجرا کروایا جا رہا ہے. حکومت اللہ کی ہوگی، قانون اللہ کا ہوگا، قرآن اللہ کی ہوگی، بھیجا ہوا قانون اللہ کا ہوگا، مقنن قانون اللہ ہوگا، مجری. تو اب قانون اللہ کا ہوگا، اجرا علی کے ہاتھ سے ہو رہا ہے، تو کہاں جائے گا؟ ولایت علی، ولایت حسن، ولایت حسین، اسی یہی سلسلہ چلتا رہے گا. اس سے پہلے کیا تھا؟ ولایت رسول. ولایت رسول ولایت رسول نہیں ہے، ولایت الہیہ ہے، جو رسول کے ذریعے سے اجراء قانون ہو رہا ہے. قانون جب رسول کے ذریعے سے اجرا ہو، یہی وجہ ہے کہ اس وقت رسول کو رسول نہیں بلکہ امام کہا جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ رسول ہے، اگرچہ کہ وہ رسول ہے. پھر رسولوں کو امام کیوں کہا گیا؟ یا تو رسول کہیے یا تو امام کہیے، یا تو رسول کہیے یا تو امام کہیے. رسول کو امام کہنا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ رسول کیسے امام بن جاتا ہے؟ اول العزم پیغمبر جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ ابراہیم ہم نے تمہیں وجعلنا، ہم نے تمہیں امام بنایا ہے، امام بنایا ہے. تو جناب خلیل کو امام بنا دیا جبکہ وہ نبی و رسول تھے. اسی طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام قرار دیا گیا تھا. ہمارے نبی صرف نبی نہیں تھے، صرف رسول نہیں تھے، بلکہ کون تھے؟ کون تھے؟ امام تھے. کیوں امام تھے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے قانون کو اجرا کر رہے تھے معاشرے میں. جب اللہ کے قانون کو پہنچاتا ہے تو اسے رسول کہا جاتا ہے، جب اس قانون کو اجرا کرتا ہے تو امام بن جاتا ہے، وہی رسول امام بن جاتا ہے، جب وہ پہنچاتا ہے تو رسول کہلاتا ہے، جب ادھر سے قانون لیتا ہے تو نبی بنتا ہے، جب پہنچاتا ہے تو رسول بنتا ہے، اور جب وہ رسالت کا اجرا کراتا ہے معاشرے میں تو اسی وقت وہ امام بن جاتا ہے۔ اس کا قانون نہیں ہوتا، اس کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ نبی تو رہیں گے دین میں، رسول تو رہیں گے دین میں، امام تو رہیں گے دین میں، علماء تو رہیں گے دین میں، نہیں رہے گا تو خدا۔ استغفر اللہ۔ انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ ہم سب کو تو سب مانیں گے، عیسیٰ کو تو مانیں گے، سارے عیسائی راضی ہیں، عیسیٰ کو مان لیں گے، موسیٰ کو مان لیں گے، کس کو نہیں مانیں گے؟ مسلمان رسول اللہ کو تو نہیں حذف کر سکتے، پھر کس کو حذف کر سکتے ہیں؟ تو کہا اللہ۔ کہتے دین میں اللہ کہاں سے آ گیا؟ جب میں مصائب پڑھتا ہوں تو لوگ کہتے مصائب میں خدا کہاں سے آ گیا؟ فضائل پڑھتے ہیں تو کہتے فضائل پڑھو، اس میں اللہ کہاں سے آ گیا؟ تو فضائل میں اللہ نہیں ہونا چاہیے، مصائب میں اللہ نہیں ہونا چاہیے۔ آدم کو رکھو قبول ہے، نوح کو رکھو قبول ہے، لیکن یہ اللہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نہیں ہوگا تو دین نجس ہو جائے گا، ماننے والے مشرک ہو جائیں گے اور سب کے سب نجس ہو جائیں گے۔ اللہ کی وجہ سے ساری پاکیزگی ہے، دین کی طہارت اللہ کی وجہ سے ہے۔ آپ دین اللہ کے بغیر بن ہی نہیں سکتا۔ اللہ سے ذہن ہٹا کے لوگ چل رہے ہیں، ہم علماء کو تو مان لیں گے، فقیہوں کو تو مان لیں گے، امام کو بھی مان لیں گے، رسول کو بھی مان لیں گے، لیکن جس کو نہیں مانیں گے بس خدا ہے۔ ابھی تک لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ کو ہم مان رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو مولا علی کو مان رہے ہیں۔ اگر ان کو پتا چل جائے کہ مولا علی اللہ کو منوانے کے لیے آئے تھے تو خدا نہ خواستہ یہ لوگ مولا علی کو بھی چھوڑ دیں گے، ان کو پتا ہی نہیں ہے نا۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولا علی کو مان رہے ہیں اس لیے کہ وہ مولا علی کی ہم بات سن رہے ہیں، اللہ کی وہاں کہاں اطاعت کر رہے ہیں؟ جو علی کی اطاعت کر رہے ہیں سمجھو وہ اللہ کی اطاعت۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ بات یاد رکھیے، بپام کے دہل کہیے۔ اس لیے کہ دین کا مسئلہ حساسیت نہیں رکھتا، دین ان لوگوں سے خوف کھانے کا نام نہیں ہے، یزیدیت سے خوف کھانے کا نام دین نہیں ہے، فرعینہ سے خوف کھانے کا نام دین نہیں ہے۔ اس لیے کہ فرعینہ یہ کہتے تھے موسیٰ کو تو مان لو، موسیٰ کے خدا کو مت مانو۔ موسیٰ کی دشمنی موسیٰ کی وجہ سے نہیں تھی عزیزان گرامی، اس لیے تھی کہ موسیٰ خدا کو منوا رہے تھے، تو فرعون کو خطرہ موسیٰ سے نہیں تھا، موسیٰ کی اس فکر سے خطرہ تھا۔ ان کو کیونکہ یہ اللہ کے نظام کے مقابلے میں انہوں نے اپنا نظام قائم کیا تھا، اللہ کے نظام کے مقابلے میں انہوں نے کہا تھا کہ میں رب ہوں۔ پھر انہوں نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم، انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ الہی نظام کے موسیٰ کیا کہہ رہے تھے؟ موسیٰ نہیں کہہ رہے تھے میں رب ہوں، تو آپ کہیں کہ ٹکراؤ فرعون اور موسیٰ کے درمیان میں تھا؟ نعوذ باللہ موسیٰ کہہ رہے تھے میں رب ہوں، فرعون کہہ رہا تھا میں رب ہوں، تو دونوں کا ٹکراؤ ہوا، موسیٰ اور فرعون ٹکرائے. موسیٰ کہہ رہے تھے نعوذ باللہ میں رب ہوں تمہارا، فرعون کہہ رہا تھا میں رب ہوں تمہارا، دونوں لڑ پڑے. ارے ایسی بات نہیں تھی، موسیٰ اور فرعون کا ٹکراؤ نہیں تھا، بلکہ موسیٰ کے خدا اور فرعون کے درمیان ٹکراؤ ہو رہا تھا. موسیٰ کہہ رہے تھے میرا رب وہ ہے، اور فرعون کہہ رہا تھا میں ہوں. تو ٹکراؤ کس سے ہوا؟ ٹکراؤ موسیٰ اور فرعون کا نہیں تھا، بلکہ ٹکراؤ موسیٰ کے خدا اور فرعون سے ٹکراؤ ہو رہا تھا. یہی ٹکراؤ جناب ابراہیم اور نمرود کا جو ٹکراؤ ہے، وہ ابراہیم اور نمرود کا ٹکراؤ نہیں تھا. کہ آپ یہ کہیں کہ جب نمرود اور ابراہیم کا مقابلہ ہوگا تو ہم ابراہیم کی پارٹی میں چلے جائیں گے، نہیں، ٹکراؤ ابراہیم اور نمرود کا نہیں ہے، ٹکراؤ در حقیقت ابراہیم کے خدا اور نمرود کا ٹکراؤ ہے. نمرود ابراہیم سے نہیں ٹکرا رہا تھا، ابراہیم کے خدا سے ٹکرا رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا بلاؤ تمہارے خدا کو، بچانا ہو تو پکارو تمہارے خدا کو، میں نے آگ بھڑکائی ہے، میں قدرت رکھتا ہوں، میں تمہیں چلا کے راکھ کر دوں گا، اگر تمہیں بچنا ہے تو اپنے خدا کو پکار دو. تو جھگڑا کس سے تھا، بدلہ کس سے لیا جا رہا تھا، اختلاف تھا کس سے، دشمنی کس سے تھی، بدلہ کس سے لیا جا رہا تھا؟ دشمنی خدا سے تھی، بدلہ موسیٰ سے لیا جا رہا تھا. دشمنی در حقیقت، اس سے پہلے آپ دشمنیوں کا جائزہ لیجئے. جتنے اختلافات انبیاء علیہ السلام سے ہوئے ہیں، انبیاء کا جھگڑا خود ان کا ذاتی جھگڑا نہیں تھا کہ لوگ نوح کو پتھر مارنے لگے، اور جو لوگ جناب نوح کو لہو لہان کر دیتے تھے تو جناب نوح نے کوئی اپنا ذاتی مسئلہ چھیڑ رکھا تھا جس کی وجہ سے لوگ جناب نوح کے دشمن ہوں گے، ایسا نہیں ہے. حابیل و قابیل کا جھگڑا کیا تھا آپ یہ بتائیں، بہت دور لے کے چلے گیا میں آپ، جناب آدم کے فرزندوں تک پہنچا دیا. ان کے جھگڑا جو پہلا خون بہا ہے روئے زمین پر، جب پاؤ آبادی دنیا کی ختم ہو گئی ایک ہی قتل سے، تو چار لوگوں پر چار نفوس پر مشتمل دنیا تھی، آدم و حوا حابیل و قابیل، آدم و حوا حابیل و قابیل، یہ چار انسانوں پر پوری دنیا تھی. اگر ایک کا قتل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا؟ بھائی نے بھائی کا قتل کیوں کیا؟ بھائی بھائی کا دشمن تھا. ہم لوگ تو سمجھتے یہی ہیں، ابھی تک تو یہی سمجھا گیا ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن تھا. نہیں، بھائی بھائی کا دشمن نہیں تھا، بلکہ دشمنی کا آغاز یہاں سے ہوا کہ جناب حابیل نے اپنا وہ بکرے چرایا کرتے تھے، انہوں نے اپنا ایک بکرا لے جا کر قربان گاہ کر رکھ دیا. حابیل نے بھی جو ہے اپنی ترکاریاں اٹھا کر قربان گاہ کر رکھ دی. اب دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کر دی. اللہ نے جناب حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، حابیل کی قربانی کو رد کر دیا. دشمنی کا آغاز یہاں سے ہوا، دشمنی کا آغاز یہاں سے ہوا. تو آپ یہ بتائیے کہ اس میں حابیل کا قصور کیا ہے؟ غلطی حابیل کی کیا ہے؟ حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اب قابل کو جو دشمنی ہوئی حابیل سے، جو حسد پیدا ہوا، وہ در حقیقت جو دشمنی تھی وہ اللہ سے تھی کہ تو نے ان کی قربانی کو کیوں قبول کیا اور میری قربانی کو کیوں رد کر دیا. تو دشمنی خدا سے تھی، بدلہ حابیل سے لیا گیا، بدلہ حابیل سے لیا گیا. دشمنی کس سے تھی؟ بالکل صاف بات ہے نا، دشمنی کس سے تھی؟ دشمنی خدا سے تھی، بدلہ حابیل سے لیا گیا. اسی طرح سے دشمنی تھی، دشمنی تھی اللہ سے، بدلہ لیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے. دشمنی تھی اللہ سے نمرود کو، بدلہ لیا جناب ابراہیم خلیل سے. دشمنی تھی انہیں اللہ سے، یہ بدلہ لینا چاہتے تھے مصطفیٰ سے. یہ سوشل بائیکاٹ کیوں کیا مصطفیٰ کا مکے کی سرزمین پر؟ شیب ابی طالب میں پناہ لینے پر مصطفیٰ کیوں مجبور ہوئے؟ دشمنی کس سے تھی؟ دشمنی اللہ سے تھی، بدلہ اللہ کے بندوں سے لیا جا رہا تھا، مصطفیٰ سے بدلہ. شب ہجرت قتل کرنے کا پلان کیوں بنایا گیا؟ دشمنی اللہ سے تھی، قتل مصطفیٰ کا کرنا چاہتے تھے. دشمنی اللہ سے تھی، قتل امیر المومنین کا کیا گیا. امیر المومنین اپنی بات منوا رہے تھے، علی تو کہہ رہے تھے میں علی اللہ کا بندہ یہ کہہ رہا ہوں. کبھی علی نے یہ نہیں کہا میں رب کہہ رہا ہوں، بلکہ کہا میں بندہ کہہ رہا ہوں. میں علی شاگرد مصطفیٰ کہہ رہا ہے، مطیع مصطفیٰ کہہ رہا ہے، امتی مصطفیٰ کہہ رہا ہے، مصطفیٰ کا امتی کہہ رہا ہے. میں علی بندے خدا کہہ رہا ہوں. کبھی کوئی تحریر بتا دیجیے امیر المومنین کی، ایک نوشتہ بتا دیجیے جہاں علی نے فرعون کی طرح نعوذ باللہ یہ دعویٰ کیا ہو، اور آپ کا الزام یہ ہے کہ علی نعوذ باللہ فرعون کی طرح اپنے کو رب کہتے تھے. اتنا بڑا الزام لگانے والے جہنم کے علاوہ کہیں نہیں جائیں گے. بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے. بچنا اگر علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. الزام علی پر لگا کر تم بچ کے جا نہیں سکتے، اتنا بڑا الزام تو کسی دشمن نے نہیں لگایا. دشمن نے وہ الزام نہیں لگایا جو دوست بن کر انہوں نے لگایا. دشمن بن کے اگر لگاتے تو یہ الزام کوئی قبول نہ کرتا، دوست بن کے لگانے میں سارے الزامات کو لوگ قبول کر لیتے. مگر آپ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے دشمن کو اپنا دوست سمجھنے لگے، آپ کہتے ہیں جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کا نہ ہوا تو امام کا کیا ہوگا؟ جو اللہ کو اللہ نہ مانے وہ بندے کو خدا کیا مانے گا؟ جو خدا کو خدا نہیں مانتا، جو خدا کو خدا نہیں مانتا وہ بندے کو خدا مانتا ہے. اور آپ نے یقین کر لیا کہ یہ اللہ کو چھوڑ دیا اور علی کی محبت میں اللہ کو چھوڑ دیا. ارے جو علی کی محبت میں اللہ کو چھوڑ دے وہ پیسے کی محبت میں علی کو نہیں چھوڑ دے گا، وہ دولت کی محبت میں، منصب کی محبت میں حسین کو نہیں چھوڑ دے گا. جو اللہ کو چھوڑ دے، جو اللہ کو چھوڑ دے اس پہ بھروسہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بات کو تمام کر دوں عزیزان گرامی، جبکہ بات تمام نہیں ہوئی ہے، لیکن بات کو یہیں پہ تمام کر دوں کہ دشمنی خدا سے تھی، بدلہ حسین سے لیا جا رہا تھا. دشمنی خدا سے تھی، بدلہ حسین سے لیا جا رہا تھا. کس نے امام حسین پہ حملہ کیا؟ امام حسین کے دشمنوں نے حملہ کیا. امام حسین سے کس کی دشمنی تھی آپ بتائیے؟ یہی تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین سے کس کی دشمنی ہوگی، دشمنی کی وجہ بتائیے آپ، کیوں دشمنی امام حسین سے؟ تو یہاں نہیں امام حسین کو دشمنی یہ تھی کہ امام حسین یہ چاہ رہے تھے کہ اقتدار حاصل کر لیں، اس لیے دشمنی تھی. کیونکہ یزید امام حسین کی جگہ پہ بیٹھ گیا تھا. امام حسین کو اس بات کا افسوس نہیں تھا کہ میری جگہ پہ بیٹھ گیا ہے، افسوس یہ تھا کہ تو مصطفیٰ کی جگہ پہ بیٹھ گیا ہے. میری جگہ پہ بیٹھے نہیں، مصطفیٰ کی جگہ پہ بیٹھ گیا ہے، خلیفۃ المسلمین بن گیا ہے، اور اپنے کو اللہ کا نمائندہ بتا رہا ہے، اپنی حکومت کو اللہ کی حکومت بتا رہا ہے، یا اللہ کے مقابلے میں اپنی حکومت قائم کر کے طاغوت بن گیا ہے. امام حسین طاغوت کو قبول کریں گے؟ اللہ کے مقابلے میں آنے والے نظام کو قبول کریں گے؟ یزید امام حسین کے مقابلے میں نہیں آیا تھا، بلکہ وہ علی مرتضیٰ کے مقابلے میں آیا. صرف علی مرتضیٰ کے مقابلے میں نہیں آیا تھا، بلکہ رسول اللہ کے مقابلے میں آیا. یہ نہیں کہ صرف وہ رسول اللہ کے مقابلے میں آیا تھا، بلکہ وہ اللہ کے مقابلے میں آیا تھا، اور کہا تھا کہ اللہ نے کوئی نہ وہی نازل کی ہے نہ اللہ نے کوئی نبی بھیجا ہے. انکار نبوت کا نہیں ہو رہا تھا، انکار پروردگار عالم کا ہو رہا تھا، وہ کفر اختیار کیا ہوا تھا. ایسا اس سے پہلے کبھی ہوا؟ کسی نے ایسا کھلم کھلا کسی نے ابھی تک انکار کیا تھا تاریخ میں جو انکار یزید نے کیا؟ یزید نے انکار کیا ہے. جنگ یہیں سے شروع ہوتی ہے. اگر کوئی اللہ کا انکار نہ کرے تو جنگ نہیں شروع ہو سکتی. جنگ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ جب اللہ کے جب مقابلے میں آ جائے تب تلوار نکالتے ہیں حسین. تو اب جتنے دشمنان خدا ہیں وہ سمجھ جائیں کہ وہ ہر ایک سے راہیں فرار اختیار کر سکتے ہیں لیکن حسین کی ذوالفقار ان کا پیچھا. جو اللہ کے دشمن ہوں گے وہ حسین سے بچ کے نہیں جا سکتے. اگر آپ نے طے کر لیا کہ ہم اللہ کے دشمن رہیں گے تو سمجھو حسین ابن علی سے آپ نے دشمنی مول لی. اس لیے کہ حسین اپنا کوئی دشمن نہیں بناتے. اپنی ذات سے حسین کو محبت نہیں ہے. محبت ہے تو اللہ کی ذات سے محبت ہے. یہ رشتے کو توڑنے کی دنیا کوشش کر رہی ہے. بس عزیزان گرامی, دشمن یہی چاہتا تھا کہ اس رشتے کو توڑا جائے. اصل یہی رشتہ ہے بس عزیزان گرامی. ورنہ تو دنیا میں مظلوم بہت ہیں. بے دردی سے قتل ہونے والے لوگ دنیا میں بہت ہیں. آپ امام حسین کو بھی اگر مظلوم بنا دیں گے تو ایک مظلوم کا اور اضافہ ہو جائے گا. لیکن حسین دنیا مظلومیت کی تاریخ سے الگ ایک وہ مظلوم ہے کہ جس نے اللہ کی خاطر مظلوم بنے ہیں حسین. ورنہ حسین مظلوم نہ قرار پاتے. کوئی حسین پہ حملہ نہ کرتا اگر حسین اپنی فکر میں لگ جاتے. ارے ہمارے ساتھ کو حکومت رہ دینے والا یزید کیا امام حسین کو گورنری نہیں دے دیتا؟ حکومت رہ اگر حسین مانگتے تو کیا نہیں مل جاتی؟ امام حسین کو کیا حکومت نہیں ملتی, اقتدار نہیں ملتا؟ نہیں, حسین ابن علی یزید کو نہیں ختم کرنا چاہتے تھے, یزیدیت کو ختم کرنا چاہتے تھے. یہی تو لوگ سمجھ نہیں پاتے. یہی تو کہتے ہیں کہ ارے امام حسین یزید کے مخالف نہیں تھے. ارے یزید نہیں بلکہ یزیدیت کے مخالف تھے. یزید ہونے کی وجہ سے نہیں, یزیدیت کی وجہ سے, کیونکہ وہ اللہ کے مقابلے میں آ گیا تھا. اس لیے نہیں یہ کہ وہ اس کا بیٹا تھا کہ اس کا پوترا تھا. پھر اگر یہی بات ہوتی کہ ہم یزید کے مخالف ہیں تو یزید کے بیٹے کی بھی مخالف ہونا چاہیے. ہمارے پاس تو یہی دستور ہے, ہم جب مخالفت کرتے ہیں تو اس کے بیٹے سے بھی مخالفت کرتے ہیں. لیکن ہم کیوں یزید کے بیٹے سے مخالفت نہیں کرتے؟ اگلوں سے جو بگڑی تھی وہ تقدیر بدل دی, نسلوں سے جو ابھری تھی وہ تصویر بدل دی. فرزند یزید اور تخت حکومت سے ہو بیزار, تم نے اموی خون کی تاثیر بدل دی. تم نے اموی خون کی تاثیر بدل دی. یہ ایک سیر ہے عزیزان گرامی. یہ مجلس ہوتا ہے ایک سیر ہے. یہاں تقدیریں بدلی جاتی ہیں, یہاں خون کی تاثیر بدلی جاتی ہے. یا نسلیں کی طہارت ہوتی ہے, نسلوں کی طہارت ہوتی ہے. اس اثر کو مٹانے کی دنیا کوشش کر رہی ہے. یہ جو مجلسوں میں اثر ہے, تطہیر کی جو صلاحیت ہے, لوگ یہ صلاحیتوں کو چھیننا چاہتے ہیں اور ہم اس سے جنگ لڑ رہے ہیں کہ کوئی مجلسوں کی تاثیر نہیں چھین سکتا. لوگ دو فکروں کا تصادم ہے. دیکھیے دو فکروں کا تصادم ہے. ایک فکر یہ کہہ رہی ہے کہ جو پاک نہیں ہوگا وہ یہاں آئے گا نہیں. ایک فکر یہ کہتی ہے کہ نجس بھی آ جائے تو پاک ہو کے جائے گا. یہ فکر ہماری ہے, وہ فکر تمہاری ہے. تم نجس پرست ہو, ہم حسین پرست ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یزید کے مخالف ہو, یزیدیت کے مخالف نہیں ہو. تم نمرود کے مخالف ہو, نمرودیت کے مخالف نہیں ہو. یعنی تم فرعون کے مخالف ہو, فرعونیت کے مخالف نہیں ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم فکر حسین کے مخالف ہو. حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا, حسین نے کہا میں یزید جیسوں کی بیعت نہیں کروں گا. مثلی لا یبا یہ مثل ہوں, میں نہیں بلکہ میرے جیسا کوئی بھی بیعت نہیں کرے گا, نہ یزید کی نہیں بلکہ یزید جیسوں کی بھی نہیں کروں گا. یعنی یزید کے کردار کے ہم مخالف ہیں, یزید کے کردار کے مخالف ہیں. حسین کیا کہہ رہے ہیں, میں یزید نہیں بلکہ یزیدیت کا مخالف ہوں, اس کردار کا مخالف ہوں. وہ کردار جہاں جہاں پر بھی پایا جائے, یعنی اللہ کی قانون کی مخالفت کرنے والا کوئی بھی ہو, اگر کوئی قانون الہی کو پامال کر رہا ہے, اگر کوئی شراب کو حلال کر رہا ہے, تو میں اس کا بھی مخالف ہوں. یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بچا لیں حسین کی تلوار سے جو حکم خدا کو حلال کر رہے ہیں, حرام خدا کو حلال کر رہے ہیں. قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور تم حلال کر رہے ہو, شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے تم حلال کرنا چاہتے ہو, جوئے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے تم حلال کرنا چاہتے ہو, رشوت کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے تم حلال کرنا چاہتے ہو. اس لیے تم کہتے ہو کہ ہم نسل کے مخالف ہیں, اصل کے مخالف نہیں ہیں. یعنی ہم نسل یزیدیت کے مخالف ہیں, اصل یزیدیت کے مخالف نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں اصل کے مخالف ہیں, ہم کو نسل سے لینا نہیں ہے, اصل سے لینا ہے, اصل سے لینا ہے, ہمیں نسل سے لینا نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نسل کو نجات ملے گی, نسل کو نجات نہیں ملے گی بلکہ اصل کو نجات ملے گی. اصل کو اہل کہتے ہیں, نسل کو نسل کہتے ہیں. جناب نوح نے کہا ان ابنی من اہلی, اللہ نے کہا کہ ابنیت کو بچانا ہم نے طے نہیں کیا ہے بلکہ ہم نے اہلیت کی ذمہ داری لی ہے. اگر یہ اہل سے ہوتا تو ضرور بچا لیتے, لیسا من اہل, یہ تمہارے اہل سے نہیں, تمہارے اہل سے نہیں ہیں. ہم نسل نہیں بچاتے, اصل کو بچاتے ہیں, ہم کردار بچاتے ہیں. نوح اگر یہ تمہارے کردار سے رشتہ رکھتا ہے تو بچا لیں گے, تمہاری نسل سے رشتہ رکھتا ہے تو مٹا دیں گے. نوح کے بیٹے کو اللہ نے غرق کر کے بتایا کہ ہم نبی کی اولاد کو غرق کرتے ہیں, نبی کے اہل کو غرق نہیں کرتے. اہل بیت نجات پاتے ہیں, آل بیت نہیں. یہ تو اللہ کا کرم ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کی نوازش ہے. ذات مصطفیٰ پہ اللہ کا رحم ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کی عنایتیں ہیں, اللہ کی نعمتیں ساری کی ساری ذات مصطفیٰ پہ تمام کر دی گئی کہ اللہ نے ہمارے نبی کو آل بھی دیا, اس آل کو اہل بھی بنا دیا. یہ دعائے خلیل کا نتیجہ تھا کہ ایسی آل کسی کو نہیں ملی, نہ ایسے اہل کسی کو. آل ملی تو آل تو ملی, اہل نہیں ملے. لوگوں کو اہل ملے تو آل نہیں ملی. عیسیٰ کو اہل ملے, عیسیٰ کو اہل ملے مگر آل نہیں ملی. ابراہیم علیہ السلام دیکھیے, عیسیٰ کو جناب نوح کو آل ملی, اہل نہیں ملی. عیسیٰ کو اہل ملے, آل نہیں ملی. یہ ذات مصطفیٰ پہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ان کو آل بھی عطا کی, اس آل کو اہل بھی بنا دیا. یہ اہل تھے حسین ابن علی جو لے کے آئے تھے, وہ اہل کو لے کے آئے تھے کربلا میں, آل کو لے کے نہیں آئے تھے. خاندانوں کو جو وہ چن کے نہیں لائے تھے, اہلیت کو دیکھ کے لائے تھے کون اہل ہے. غلام کو لا کر آقا کے بغل میں لٹا دیا حسین نے, کہا کوئی فرق نہیں ہے, غلام اور آقا کے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہے. نماز میں جیسے صفیں بنتی ہیں نا, کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے مہنوں دو عیاض, اسی طرح سے جہاں جون کا لاشا امام حسین نے رکھا, وہیں عباس کا لاشا بھی رکھا. یہ ہے امام حسین. امام حسین نے لاشوں کے درمیان میں فرق نہیں کیا, یہ نہیں کہا کہ یہ جون کا لاشا ہے, یہ غلام کا لاشا ہے. یہی تو جون نے کہا تھا کہ مولا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے عزیزوں کے ساتھ ہماری لاشیں نہ آئیں, کیونکہ آپ عظیم النسل ہیں, آپ بلند نسل کے لوگ ہیں, آپ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں. جو آل ابی طالب ہوتا ہے کیا اسی کو شہادت ملتی ہے؟ کیا ہمارے حصے میں غلاموں کو شرف شہادت نہیں ملتا کیا مولا؟ کیا ہم کو شرف نہیں ملے گا؟ کیوں کیوں آپ نے محروم رکھا ہے؟ کیوں کہا ہے کہ جان کو ہم اجازت نہیں دیں گے؟ اگر کیا وجہ ہے مولا؟ کیا میرا خون میں خون ایسا ہے کہ جس سے بدبو آتی ہے اس لیے آتا ہے؟ کیا میرا رنگ جو کالا ہے اس لیے آپ مجھے نہیں قبول کرنا چاہتے؟ یہی نسل کو مٹانے کے لیے تو مصطفیٰ آئے تھے؟ اے میرے آقا، آپ تو رحمت للعالمین کے نوازے ہیں، آپ سے یہ توقع نہیں ہوتی کہ آپ یہ کہیں؟ کہا نہیں جان، تم نے غور نہیں کیا، میں نے جو کہا تھا کہ جان کو اجازت نہیں ملے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جان نے ہمارے گھر آنے کی بہت خدمت کی ہے، اب اس سے زیادہ ہم خدمت نہیں لینا چاہتے۔ جان ایک ایسے غلام تھے کہ جو گھر کی خدمت بھی کرتے تھے تو کہا دین کی خدمت بھی کیا، خاندان اہل بیت کی خدمت بھی کیا، اب ہم جان کو مرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ لیکن جان نے جب یہ اصرار کیا اور جب یہ لفظیں کہیں امام کی خدمت سے کہ کیا آپ ہمارے رنگ کی وجہ سے اجازت نہیں دیتے، کیا آپ ہماری نسل کی وجہ سے ہمیں اجازت نہیں دیتے، کیا ہمارے خون کی وجہ سے ہمیں شرف نہیں ملتا ہے؟ تو کہا نہیں، نہ خون کی وجہ سے نہ نسل کی وجہ سے، میں نہیں جانتا تو کس کا بیٹا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ تیرا رنگ کالا ہے، نہیں اے جان تجھے بھی اجازت ملے گی۔ یہ کہہ کے حسین ابن علی نے جان کو مرنے کی اجازت دی۔ اور وہ حسین، بندے کے ایک ہی جملہ مصائب کا کہوں گا کہ وہ حسین کے جو غلام کی کا لاشا نہ دیکھ سکے، وہ حسین جو غلام کا داغ نہ برداشت کر سکے، جو گھر کا ملازم جو تھا اس کا داغ حسین نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ جان تو خاک و خون میں غلطا حسین نہیں دیکھنا چاہتے تھے، تو جو جان کا لاشا نہ دیکھنا چاہے وہ حسین اب باغ کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھا رہا تھا، اور وہ اس عباس کی لاشے کو دیکھ رہا تھا کہ جو جس لاشے کو حسین نے اپنے آغوش میں پالا تھا، جس عباس کو حسین نے اپنی گود میں کھلایا تھا، آج وہ گود کا پالا زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ ہاتھ نہیں تھے کہ جو زخموں پہ رکھتے عباس، بس حسین ابن علی نے سرے عباس کو زانوں پہ رکھے گا۔ کوئی آرزو ہو تو بتاؤ، کوئی تمنا ہو تو بتاؤ۔ بس عزیزان گرامی، وہ لمحے کتنے دردناک تھے کہ جب بھائی کے سامنے بھائی نے دم توڑ دیا اور حسین نے یہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون و سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم، پروردگار ذکر خلیل قبول فرما، مریضوں کو شفا عام فرما، زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، دشمنان دین دشمنان اسلام کو